लड़के और लड़की एक कमरे में नहीं रह सकते। जना गुरु अपनी संज्ञा एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते। ये सारी पाबंदियां समाज की तरफ से भी है और शरीयत की तरफ से भी। ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन आज वो रिश्ता जो अलग का था, वो हैसियत जो अलग अलग की थी, आज उसको ये जबान जोड़ देगी। दो रस्सियों के टुकड़े को हाथ जोड़ता है और इंसानी रिश्ते को ये जबान जोड़ती है। ये हाथ से रिश्ता जोड़ा नहीं जाता। थोड़ी देर में दूल्हे आएंगे और निकाह पढ़ाने वाला कहेगा फलां की बेटी इतना महर, फलां की गवाही से आपके निकाह में दिया, और दूल्हे ने कहा मैंने कबूल कर दिया। बस इतना लफ्ज उसने जबान से निकाला तो वो दूर का रिश्ता इस तरह जुड़ गया जैसे दो रस्सी अलग अलग थी, अब उसमें गांठ मार दी गई। ये रिश्ता अब करीब का हो गया, और इतना करीब का रिश्ता हो गया कि इससे ज्यादा करीब का अब कोई रिश्ता नहीं। सबसे करीब का रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है, और ये रिश्ता सारे रिश्तों की बुनियाद है, सारे रिश्तों का फाउंडेशन। अगर दुनिया में मियां बीवी का रिश्ता पहले न होता तो कोई रिश्ता ही नहीं था, न बाप मां का रिश्ता, न भाई भाई का रिश्ता, न मामू भांजे का रिश्ता, न चचा भतीजे का रिश्ता। दुनिया के जितने रिश्ते हैं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक मियां बीवी के रिश्ते के बाद ही रूनुमा हुए। बाप बेटा कब बना है? जब मियां बीवी का रिश्ता जुड़ा। भाई भाई कब हुआ है? जब मियां बीवी का रिश्ता जुड़ा। समझी समझी कब हुआ है? जब मियां बीवी का रिश्ता जुड़ा। सारे रिश्तों का सर्वे करो तो उन सब का जन्मदाता मियां बीवी का रिश्ता है। जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर न पैदा होते तो कोई आदमी न होता, ये हजरत ईसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एहसान तमाम मानव जाति पर है कि पहले अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया, अब उनकी नस्ल से पूरी दुनिया में खलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा। एक आदम को पैदा किया, फिर उस आदम के जरिए बीवी को पैदा किया, और दोनों मियां बीवी के रिश्ते से अल्लाह ताला फरमाता वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा, फिर हमने इस जमीन पर मर्दों को औरतों को कसीर तादाद में आबाद कर दिया, फैला दिया। हजरत आदम और हजरत हव्वा का पहला रिश्ता ये मियां बीवी का है, और ये वो रिश्ता है जिसको मिर्जा शामी मस्जिद में नहीं जोड़ा गया, किसी फंक्शन हॉल में नहीं जोड़ा गया, रोड पर ये रिश्ता नहीं जोड़ा गया। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता मुनाकहत मियां बीवी का रिश्ता जोड़ना था, तो अल्लाह ताला ने इस पहले दूल्हा और पहली दुल्हन को जन्नत के हाल में बिठाया, और परवरदिगार आलम ने मियां बीवी का रिश्ता जोड़ा, और उसके बराती उस फंक्शन हाल में मलाइका थे, जिब्रील थे, मीकाईल थे, नूरानी मखलूक थी। वहां इंसान सिर्फ हजरत आदम और हजरत हव्वा थे, آج یہ دونوں عقد نکاح میں جوڑے جا رہے ہیں اور جوڑنے والا اللہ، سننے والے اور گواہ فرشتے. بولو کیسا فنکشن تھا شادی کا، کیسا نورانی تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدمی کو حضرت آدم کا باپ بنایا ہے، اسی طرح انسان کی نسل کے لیے رشتے کو بنیاد بنایا. یہی رشتہ ہے جو بنیادی رشتہ ہے، اور اس کو پروردگار عالم نے اس نکاح کی گٹھان کو کہاں جوڑا ہے؟ جنت میں. اب آپ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، جوان بھی سمجھے، بوڑھا بھی سمجھے، بیچلر بھی سمجھے، ان بیچلر بھی سمجھے کہ یہ کتنا اہم اور بنیادی رشتہ ہے. اور آج اسی رشتے کو سب سے سستا رشتہ سمجھا گیا. جس رشتے کو اللہ نے جوڑا، آج ذرا ذرا سی شکرنجی اور اختلاف پر بندے نے اس رشتے کو توڑ دیا. ہائے ہائے، کیسا ظلم ہے اور کتنی بڑی یہ نادانی جہالت ہے کہ ذرا سی آپس کی شکرنجی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، آج اسی زبان نے جس نے جوڑا تھا اس خدائی رشتے کو اس نے توڑ دیا. اس لیے حضور فرماتے ہیں مباح اور جائز چیزوں میں اب غسل مباحات الطلاق. سب سے بری چیز مباح چیزوں میں طلاق دینا ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، عرش الہی تک اس کا دھماکہ ہوتا ہے. آج ظالم دولہا، ظالم ماں باپ رشتے کو توڑوانے میں لگے رہتے ہیں اور یہ نہیں چل سمجھتے کہ طلاق کا جب زبان سے الفاظ نکلتا ہے، لفظ نکلتا ہے، تو تمہارے دل پر اثر ہو چاہے نہ ہو، تمہارے محلے والے اس سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، لیکن اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے کہ اس بندے مومن نے کتنا غلط قدم اٹھایا. جس رشتے کو اللہ نے جوڑا تھا اس نادان نے اس کو توڑ دیا. اب جب اللہ کا عرش ہلے گا میرے دوست، تو اس قوم کے سماج میں برکت کہاں جائے؟ آج طلاق کی لعنت ایسی ہو گئی ہے کہ گھر گھر جھگڑے لڑائی، شادی بیاہ دو چار مہینے نہیں ہوتے ہیں کہ لڑکی جا کے گھر بیٹھ جائے. ایک دو نہیں، ہم لوگ تو فتویٰ لکھتے ہیں مولانا روزانہ. سب سے زیادہ استفتا جو آتا ہے یہ میاں بیوی کے جھگڑے کا، اور میاں بیوی کا جھگڑا تو ایک طرف ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑی غلطی جو میرا سروے ہے کہ لڑکی کی ماں کو ذرا سا سسرال میں اگر اس کو تکلیف ہوئی اور لڑکی نا سمجھ ہے، آ کے ماں کے سامنے بولتی ہے ماں وہاں تو بہت کام کرنا پڑتا ہے، بس یہ بڑی بھی آگ بگولا ہو جاتا ہے. کیا میری بیٹی کو انہوں نے نوکرانی بنایا ہے؟ کیا جھاڑو دینے کے لیے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تم اپنے بچی کی تربیت اس طرح سے کرو. بچی کی تو تربیت یہ ہے کہ ماں پورے حوصلے کے ساتھ کہہ دے بیٹی اب یہ تیرا گھر نہیں ہے، وہ تیرا ہے. بیٹی وہاں جھاڑو دینا ہو یا بھوکے رہنا ہو، اللہ نے اس رشتے کو جوڑا ہے. اب تیرا گھر یہ نہیں ہے، اب تیرا گھر وہ ہے. تیرے سسرے اور تیری ساس تیرے ماں باپ ہو گئے، وہاں کا پریوار تیرا رشتے دار بن گیا. یہ رشتہ ایسا جوڑا ہے کہ اللہ اکبر، سب سے قریب کا رشتہ. ماں اگر یہ حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹی کی تربیت کرے تو بیٹی کے حوصلے پست ہو جائیں گے، کبھی اپنے سسرال کی شکایت میکے میں آ کر نہیں کرے. ماں تو کہتی ہے چل میں تجھ کو زندگی بھر سنبھال لوں گی، اللہ نے بہت دیا ہے بیٹی، اب جانے کی ضرورت نہیں. وہاں شوہر بیچارہ پریشان اور یہاں بڑھیا اس کو مسگائڈ کرتی ہے. خدا کی قسم سب کو خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اس رشتے کو توڑنے میں جس نے بھی حصہ لیا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ کبھی چھوڑا نہیں جائے گا. اس لیے میں سماج کے اس ناسور کو نشتر لگا کر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اے سرپرستو، اے گھر کے نگہبانوں، اگر کبھی ایسا ہو تو ادھر منہ کر کے بٹھاؤ، تکیا اسی لیے لگایا ہے، ہاں ایک وہاں بیٹھ گئے، یہاں میں بیٹھا تھا، بیٹھ سر، کیا مطلب تکیا آپ کے لیے لگایا ہے بھائی، نو شاہ ہے، نیا بادشاہ ہے، تاج بھی پہنا ہے، ہار بھی پہنا ہے، آج باپ بھی رہے گا تو پیچھے رہے گا، آج اس مسند پر یہی بیٹھیں گے، نئے بادشاہ ہیں، تخت ہے، اللہ تعالیٰ اس تخت کو سلامت رکھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تخت بھی سلامت رہے اور یہ تعلق بھی سلامت رہے. دوسرا گنا یہ ایسا رشتہ ہے میرے دوستوں کی، اس کو ہمیشہ سنبھال سنبھال کر رکھنا اللہ و رسول کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اس کو توڑنا رب کی ناراضگی اور رسول کی ناراضگی. اس لیے آج مسلم سماج میں جو خرافات ہو رہی ہے اللہ اس سے ہم سب کو بچائے. آج یہ نوشا ہے، بادشاہ کی حیثیت سے بیٹھا ہے، سارے اس کے چھوٹے بڑے مولانا یہ سب وزیروں کی طرح بیٹھے. اب ہم ان کی ریاست اور اسٹیٹ کو سنبھالنے کا، انہیں شعور دینے کے لیے آئی ایم ٹیوٹر، یہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تم کو آج ایک نئی زندگی دی، زندگی کا ایک نیا موڑ دیا. اب گھر میں تمہاری حیثیت ایک ممبر کی نہیں ہے، اب تمہاری حیثیت ایک ذمہ دار کی ہو گئی. جیسے حکومت کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں بہت سے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، سب چنے نہیں جاتے ہیں، کچھ چنے چن لیے جاتے ہیں. اب جب الیکشن میں چن لیے جاتے ہیں تو اب اس کے بعد کیبنٹ بنتی ہے. کیبنٹ جب بنتی ہے تو اس میں ایک کو منسٹر بنایا جاتا ہے، ہوم منسٹر. بہت سی منسٹری ہوتی ہے لیکن میں اس کو پورا نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہر حکومت کی ہوم منسٹری، اور دوسری اہم منسٹری فارن منسٹری. فارن منسٹری کا کام یہ ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں اپنے ملک اور دیش کی ترقی اور اس کی اہمیت اور اس کے عزت و وقار کی حفاظت کرے. ملک سے دیش سے باہر وہ ایسی پالیسی بنائے کہ اس ملک کو سب وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور ملک کے اندر کاروبار کو انتی اور ترقی ملے، ملک ترقی کرے. تو فارن منسٹر کا کام ہے اپنے دیش کو بدنامی سے بچانا اور اسے باعزت بنانا، یہ ہے فارن منسٹر کی پالیسی. اور ہوم منسٹر جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اندر اگر کہیں دنگا فساد ہو، کوئی خلفشار ہو، تو اس کے ہاتھ میں فوج اور پولیس ہوتی، کنٹرولنگ پاور اس کے پاس ہوتا، وہ اپنے کنٹرولنگ پاور کا صحیح استعمال کرے، ظالم کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور مظلوم کی طرف گولیاں نہ. ہوم منسٹر کا بہترین فیصلہ یہ ہے کہ جہاں ملک میں خرابی ہو، اپادرو پیدا ہو جائے، وہ اپنے اختیار اور پاور سے ایسا شانتی پوروک ماحول بنا دے کہ مظلوم کا حق مل جائے اور ظالم کو سزا مل جائے. یہ ہے ہوم منسٹری. تو ہوم منسٹر اگر سمجھدار اور وہ اپنے ملک کے اندر اشانتی نہیں بلکہ شانتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنے اختیار کا اور اپنے پاور کا صحیح استعمال کرتا ہے تو ملک کے اندر بھی سب با عزت با وقار زندگی گزارنے کا حق مل جاتا ہے سب کو. اور فارن منسٹر باہر کی پالیسی کو سنوارتا ہے اور ہوم منسٹر اندر کو سنوارتا ہے. اب بولو وہ ملک کتنا اچھا ہوگا جو اندر بھی خوش ہے اور باہر کی دنیا میں سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. وہ اسٹیٹ وہ گورنمنٹ سب سے کامیاب ترین گورنمنٹ ہے کہ انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی اندر بھی اور باہر بھی ہر جگہ شانتی ہی عزت ہی عزت ہو. اسی طرح ہر گھر ہر خاندان چھوٹا ہو یا بڑا وہ ایک اسٹیٹ ہے ایک گورنمنٹ ہے ایک دیش ہے اور اس دیش میں اس گورنمنٹ میں اللہ تعالی نے دو وبھاگ دو منسٹری قائم کی ہے ایک فارن منسٹری اور ایک ہوم منسٹری. یہ فارن منسٹر دولہا جو ہوتا ہے فارن منسٹر ہوتا ہے اور دلہن ہوم منسٹر ہوتی ہے. اب ان دونوں کے حیثیت اور ان کے اسٹیٹس کو دیکھیے کہ فارن منسٹر اپنے ڈائمیٹر میں اپنے دائرہ اختیار میں اپنا اختیار استعمال کرے اور ہوم منسٹر کو اپنے دائرہ اختیار میں اپنے سرکل میں اپنا اختیار استعمال کرے. اگر دونوں اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنے اختیار کا استعمال انصاف اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں تو ایسے گھر میں بھی شانتی رہے گی اور باہر کے لوگ بھی اس گھر کی عزت کریں گے. اور ہوم منسٹر گھر کو سنوار دے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے گھر میں اختلاف ہو تو آنے والی دلہن پہلے ہی دن سے اس اختلاف میں انوالو مت نہ ہو بلکہ اس سے ہوئے انتشار اور اختلاف کو اپنی ذہانت اور اپنے علم کی بنیاد پر دور کر دے تو وہ صرف ہوم منسٹر نہیں رہے گی. میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اس گھر کی ملکہ بن جائے گی سب کا دل جیت لے گی. اور اگر اس نے ذرا سی زبان درازی کی تو پہلے ہی دن سے رشتہ داری میں دراڑ پڑتی چلی جائے گی. اور جب فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن پہلے ہی دن زبان خراب نکل گئی تو اب عمر بھر جھگڑے جھگڑے چلیں گے. نہ میکے والوں کو سکون ہوگا اور نہ سسرال والوں کو سکون ہوگا. اس لیے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قانون اترا ہے دونوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نصیحت کی ہے. قرآن مجید شوہروں کو نصیحت کرتا ہے وَآشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ عورتوں کے ساتھ جو تمہارا سلوک اور تعلق ہونا چاہیے انتہائی شریفانہ ہونا چاہیے. اس میں ظالمانہ انداز نہیں اختیار کرنا شریفانہ کیریکٹر کے تم مالک بن جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں نازک شیشیوں کی طرح نازک شیشے کی جو بوتل چھوٹی بنائی جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ عورتیں نازک شیشیاں ہیں انہیں ٹکرانے سے بچاؤ. اگر ان میں ٹکر ہو گئی تو یہ نازک شیشیاں ٹوٹ جائیں گی جھن جھن کریں گی. یہ اختلاف ٹکراؤ ہے اور شیشی کا ٹوٹنا یہ طلاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا اور شوہروں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا گئے. اے لوگو یاد رکھو, عورتیں ہڈی سے پیدا کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی یہ پسلی کی ہڈی نکالی گئی. ہڈی یہ سخت ہوتی ہے, نرم نہیں ہوتی, پورے بدن میں سب سے سخت ہڈی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا. بدن میں تو سیدھی ہڈیاں بھی تھی نا, یہ سیدھی ہڈی ہے, یہاں کی ہڈی سیدھی ہے, ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہے, لیکن اللہ تعالی نے سیدھی ہڈی سے نہیں پیدا کیا اور بلکہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا. تو حضور فرماتے ہیں عورتوں کو اللہ نے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا. اب پچھلی کی ہڈی آپ بکری کی لے لو اور اس کو سیدھی کرو تو سیدھی ہوگی کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ہڈی کو اگر کسی نے سیدھی کیا تو ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے, ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. اب حضور فرماتے ہیں یہ شوہروں کا کمال ہے کہ ٹیڑھی فطرت والی عورت سے سیدھا کام لے لے. کاریگر کون ہے اچھا کہ بگڑی ہوئی چیز کو بگاڑے نہیں. ٹیڑھی دیوار اگر ہے تو اس پر بلڈوزر چلا کے گرائے نہیں. اچھا اور ہنر مند کاریگر وہ ہے کہ اگر دیوار ٹیڑھی ہو گئی تو ایسی پی او پی ایسا پلستر کر دے کہ لوگ بولے کیا ڈیزائن بنا ہے. اندر سے ٹیڑھی باہر سے سیدھی, یہی ہے کاریگری. تو حضور نے سمجھایا ہے کہ یہ ٹیڑھی ہے, تم تو ٹیڑھے نہیں ہو, تم کیوں ٹیڑھے بنتے ہو؟ تم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہو, تمہارے اندر نرمی ہے. اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ ٹیڑھے کو سیدھا کر دے. پی او کی بھی مٹی سے, سیمنٹ بھی مٹی سے بنی, اینٹ پتھر بھی مٹی سے بنے, ریت بھی مٹی سے, آر سی سی کا جتنا مٹیریل ہے سب مٹی سے پیدا ہوا. اب مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ دیوار کو جوڑتی بھی ہے, اور مٹی کی خاصیت ہے کہ کہیں ہول اور سوراخ ہو گیا تو بھرتی بھی ہے. مٹی کی خاصیت ہے کہیں ٹیڑھا پن ہو گیا ہے تو اس کا عیب چھپا بھی دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کو سیدھی مت کرو, اپنا ہنر استعمال کرو, مردانہ قوت تمہارے اندر ہے, ایسا اس سے کام لے لو کہ ہے تیری کام کر رہی ہے سیدھی. یہ ہے شوہر کا کمال. میں نے ایک جوتا ادھر مارا ایک جوتا ہونا جا, میں نے تیرے کو تلاش دی, کوئی کاریگری ہے؟ عیب کو عیب دار مت رہنے دو, عیب اندر ہو اور باہر سے ایسی ملمہ کاری کر دو کہ ہر چیز سیدھی نظر آنے لگے. یہ حضور نے شوہروں کو تنبیہ کی اور عورتوں کو فرمایا ہے اللہ تعالی کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا اسلام میں جائز ہوتا تو میں ساری عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. چھوٹی سی حدیث پر آپ غور کریں, اللہ تعالی کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حضور فرماتے ہیں میں حکم دیتا, واجب کر دیتا, فرض کر دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اگر عورتیں اس پوائنٹ پر غور کریں کہ خدا رب کریم کے بعد سجدہ شوہروں کو ہوگا, یہ نہیں فرمایا نبیوں کو سجدہ کرے, ولیوں کو سجدہ کرے, اس کو سجدہ کرے, اس کو سجدہ کرے, فرماتے ہیں عورت خدا کے بعد اس بات کی حقدار ہے کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. لیکن اسلام میں سجدہ غیر کو منع ہے, اس لیے میں نے اس کی اجازت نہیں دی. پھر یہ ڈکلیریشن کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو راضی کرنا اس کی اطاعت میں ہے. اللہ کی فرما برداری کرے گی کرے گا انسان تو وہ خدا کا محبوب بنے گا. ایسے ہی عورت اگر اپنے شوہر کے جذبات کو سامنے رکھ کر اس کی اطاعت کرے گی تو وہ شوہر کی منظور نظر بن جائے گی اور خدا کی بارگاہ میں بھی اس کو کمال عزت عطا کی جائے گی. شوہروں کو بھی نصیحت اور عورتوں کو بھی نصیحت. اور اسی لیے ابھی تو خطبہ صاحب پڑھیں گے, چاہے میں پڑھوں چاہے مولانا کوئی بھی پڑھے گا, تو اس میں یہ آیت کریمہ ضرور پڑھی جاتی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ہاں بھائی بولا تھا کب تک بولتا رہا, اچھا کھڑا کر دیا انہیں, درود پاک پڑھ دیا. ہمارے حافظ عمر صاحب نے قسم تو نہیں روک دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بول رہا تھا, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی کی روش اختیار کرو, اور متقی بننے کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہدایت اور پیغام قرآن مجید دے رہا ہے مسلمانوں کو وہ یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا, اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرو, بولو تو نرم اور سیدھی بات ہو. ایک طرف تقویٰ ہے اور دوسری طرف زبان ہے. قرآن فرماتا ہے, رب نصیحت فرماتا ہے, متقی بن جانا یہ بھی کمال ہے, لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے زبان کو سنبھالنا. یہ زبان ذرا سی پھسلتی ہے تو ولی شیطان بن جاتا ہے, اور یہ زبان سنبھلتی ہے تو ایک شیطان تقویٰ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ زبان سنبھلتی ہے تو اجنبی عورت دولہے سے قریب ہو جاتا ہے, اور یہ زبان پھسلتی ہے تو شوہر اور بیوی میں سب سے زیادہ دوری ہو جاتی ہے, یعنی طلاق جب ہوتی ہے. تو زبان کو سنبھالنا یہ سب سے بڑا اسلام میں کمال ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے ہماری لائف ایکٹیویٹیز کو نبھانے کے لیے ہمارے پورے باڈی میں دو دو پارٹس بنائے, دو دو عضو بنائے, چلنے کے لیے دو پاؤں, پکڑنے کے لیے دو ہاتھ, سننے کے لیے دو کان, دیکھنے کے لیے دو آنکھ, سونگھنے کے لیے ایک ناک نہیں ہے دو ہے. آپ اس کو اوپر سے کور ایک نظر آتا ہے اور اندر سے دو ہے. اگر یہ بند ہو گیا ہول تو ادھر سے آپ سونگھ سکتے ہیں, اس لیے کہ دونوں الگ الگ. تو انسانی لائف کی جتنی ایکٹیویٹیز ہے انہی چیزوں پر اس کا دار و مدار اور ڈیپینڈ ہے. دو ہاتھ, دو پاؤں, دو آنکھ اور دو کان اور دو ناک, اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے زبان. لیکن زبان ایک بنایا اللہ تعالی, کیوں, دیکھو خوب, چلو حوصلے سے, گرفت کرو, سونگھو, سنو, سب بولو. اس کا ڈائمیٹر بہت نیرو نہیں ہے بلکہ براڈ ہے, اس کا نیٹ ورک بہت پھیلا ہوا ہے. لیکن اے لوگوں, زبان اللہ نے ایک بنائی ہے, ایک زبان والے بنو. کیا سمجھے, اگر دو بنا دیتا ایک آگے اور ایک پیچھے تو ادھر سے دولہے صاحب کہتے میں نے قبول کیا, ادھر سے بولتے تھے میں نے نہیں قبول کیا. اب آپ کی بریانی کا حال کیا ہوتا, بولے شام تک ہی ادھر سے بولتے قبول کیا اور ادھر سے بولتے میں نے قبول نہیں کیا, سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا. اس لیے پروردگار عالم نے زبان ایک دی ہے, اور ایک دینے کے بعد بھی زبان کو صحیح استعمال کرنے کا حکم عطا فرمایا. اور نکاح میں یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھی جاتی ہے. وعلیکم تشریف آپ ہی کا انتظار. اب میں اپنی زبان بند کر لوں, یہ سب کاروائی ہو گئی ہے ہو گئی. تو اتنی میری نصیحت یہ ہے کہ پورے سماج کا سنہار اور سمان اس زبان کے اوپر ہے. زبان کا صحیح استعمال جس قوم کے اندر ہے اس قوم کا سماج اور گھر الحمدللہ پرسکون ہے، اور جہاں زبان بگڑ گئی ہے وہیں محلے محلے گلی گلی جھگڑے ہیں، ہر گھر پریشانیاں ہیں. اس لیے میرے دوستوں، نکاح کی مجلس میں حاضرین کو بھی اور دولہا کو اور دلہن کو سب کو قرآن یہ نصیحت کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بولو تو سبل سبل کے بولو، ذرا بھی زبان پھسلی تو ہزاروں طوفان ہزاروں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور دن رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور سب لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم ہمارے سماج کو زبان سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے دولہا دلہن کو اپنی زبان پر سنت کا تالا لگا دینا چاہیے کہ ان نکاح من سنتی، یہ نکاح کا رشتہ جو ہے یہ گاٹھ جو لگائی جا رہی ہے، اے لوگوں یہ رنگ روڈ کے کپڑے والوں کی گٹھان میں گاٹھ نہیں لگائی جا رہی، یہ آدم و حوا کے بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ رشتہ جنتی ہے. اس کو طلاق کی گولی سے ڈائنامائٹ مت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اللہ سے ڈرنا اور زبان کو سنبھال سنبھال کر کے استعمال کرنا. پروردگار عالم ان دونوں جوڑوں کو سلامت رکھے اور دونوں خاندان کو زبان سنبھال کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے گلوں میں جس طرح آج پھولوں کا ہار ہے، مولا پوری زندگی ان کو خوشیوں کے ساتھ ہمکنار فرما دے اور ان کی زندگی کو شاد آباد فرما. حضرت سیدنا علی مرتضی اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رشتہ داری اور ان کی مناکحت کا انہیں جلوہ عطا فرما، کہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ کر ان کے اسلامی حقوق کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کریں. دلہن کو بھی یہی نصیحت اسلام کی ہے اور دولہوں کو بھی یہی نصیحت ہے. اب یہ وقت ختم ہو گیا، دونوں آ گئے الحمدللہ، جمعہ بھی ہے اور جلدی جانا ہے، تو اجازت خطبہ پڑھ دوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ابدا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.